إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم.
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، بالآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله تعالى نے ان آیات مبارکہ میں کامیابی اور فلاح کا راستہ بیان کیا ہے، جو میری اور آپ کی ہم سب کی ضرورت ہے، اور بالخصوص اخروی کامیابی. اس کے بغیر تو کوئی گزارا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے گھر میں عذاب کی جو شکلیں تیار کی ہوئی ہیں، جو ہم میں سے کوئی برداشت نہیں کر سکتا. اللہ کے پیغمبر فرمایا کرتے تھے، لو انکم تعلمون ما اعلم لبحثتم قلیلا ولبقیتم کثیرا. یہ آخرت میں کیا کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کی کیفیت کیا ہے، کہ جس طریقے سے میں جانتا ہوں اس طریقے سے اگر تم جان لو تو تم کبھی نہ ہنسو، ہمیشہ رونے بیٹھ جاؤ. اسی لیے صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہنسنا ہے وہ تبسم سے زیادہ نہیں ہوتا تھا، بہت کم ایسا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے اور ہمیں آپ کے پورے دانت دکھائی دیتے. معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام فرشتوں نے بڑی خوشی کے ساتھ استقبال کیا، بڑی ایک رونق اور سرور تھا، لیکن ایک فرشتے کے چہرے پر کوئی تبسم نہیں تھا. وہ اللہ کے پیغمبر سے ملا ضرور، لیکن خوشی کا اظہار نہیں تھا. اللہ کے پیغمبر نے استفسار فرمایا جبریل امین سے کہ یہ فرشتہ کیوں نہیں ہنسا یا کیوں نہیں خوشی کا اظہار کر رہا؟ جبریل امین نے جواب دیا کہ یہ مالک ہے، جہنم کا داروغہ ہے، اس نے اللہ کا عذاب دیکھا ہوا ہے، اس نے جہنم کا عذاب دیکھا ہوا ہے، اور جب سے دیکھا ہے اس وقت سے یہ مسکرانا بھول گیا ہے. لہذا یہ فلاح جو ہے اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ اتنا مہربان اور مشفق اور رحیم ہے کہ اس نے ہمیں فلاح کا راستہ بتا دیا ہے اور اپنی حجت تمام کر دی کہ قیامت کے دن بالخصوص تمہاری کامیابی کی اساس کیا ہے، تم لوگ کس طریقے سے کامیاب ہو سکتے ہو. دنیا میں وہ ضابطہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، فرمایا کہ قد افلح من تزکا، کامیاب تو وہ شخص ہے بلا شبہ، اس شخص کے کامیاب ہونے میں کوئی شک نہیں، کوئی تردد نہیں. من تزکا، جو پاک ہو گیا. یہ پاکیزگی کیا ہے؟ یہ باطنی پاکیزگی ہے انسان کے دل کی، انسان کی روح کی، جو بالکل پاک صاف ہو جائے. یہ قلبی طہارت کیا ہے؟ قلبی طہارت کی جو سب سے پہلی صورت ہے وہ اعتقادی اصلاح ہے، کہ انسان کا عقیدہ، انسان کی سوچ، انسان کی فکر بالکل مستقیم ہونی چاہیے، اس کے عقیدے میں کوئی اضطراب نہ ہو ایک ذرہ برابر بھی. کیونکہ شرعی نصوص سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اعتقادی خلل چاہے پہاڑ کے برابر ہو چاہے ذرے کے برابر ہو، دونوں برابر ہیں. ایک شخص پہاڑ کے برابر شرک کر رہا ہے اور ایک شخص ذرے کے برابر شرک کر رہا ہے، دونوں کی بخشش کا کوئی امکان نہیں. ہاں، شرک کی نوعیت کے اعتبار سے عذاب کی کمی بیشی ممکن ہے، لیکن بخشش دونوں کے لیے نہیں. قیامت کے دن اگر کوئی شخص اللہ کے دربار میں یہ کہے کہ میرا شرک تو ایک ذرے کے برابر تھا مجھے معاف کر دیا جائے, فرمایا کہ نہیں, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ کے دربار میں کسی مشرک کی کوئی معافی نہیں. اس لیے اعتقادی خلل چاہے ایک ذرے کے برابر ہو وہ انسان کے قلب کو فاسد کر دے گا, اور کامیابی کی بنیاد جو ہے وہ انسان کی قلبی اصلاح ہے. اللہ کے پیغمبر فرمایا کرتے تھے, الا ان فی الجسد لمغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب, انسان کے دل میں انسان کے جسم میں ایک وسوسہ ہے, اگر وہ درست ہے تو پورا جسم درست ہے, معنی یہ پھر جسم کے سارے اعمال اللہ قبول کر لے گا, اور اگر وہ فاسد ہے تو پورا جسم فاسد ہے. پھر انسان جو چاہے عمل کرے, ہر سال حج و عمرے کے لیے جائے اور نمازیں پڑھے تہجد پڑھے, اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا. اور وہ ٹکڑا انسان کا دل ہے, دل جو عقیدے کا مرکز, لہذا اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی تزکیے پر قرار دی ہے کہ ہمارا دل بالکل پاک صاف ہونا چاہیے. دل میں کس قسم کے افکار ہیں یہ بات ہمیشہ نوٹ کی جاتی اور نوٹ ہو رہی, اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے وقت کی جاہلیت کو پہچانے. یہ پہچان اس لیے نہیں کہ اس جاہلیت سے مرعوب ہو کر اسے اپنانے کی کوشش کرے, بلکہ یہ پہچان اس لیے ہے کہ وہ اس سے بچ سکے, اس جاہلیت کا کوئی ذرہ انسان کے دل کو آلودہ نہ کرے. حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی سوال کرتے, خیر کا سوال کرتے کہ جنت کا راستہ کون سا ہے, کامیاب انسان کون سے, اور میں جب بھی سوال کرتا شر کا سوال کرتا کہ جہنم کا راستہ کون سا ہے اور ناکام انسان کون سے, اس لیے تاکہ شر کے راستے سے بچ سکوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ان الشرک اخفى من طبیب النمل, لوگوں یہ شرک اتنی خفیہ لائن سے انسان کے اندر آتا ہے, اتنے خفیہ راستے سے انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے کہ چیٹی کے چلنے کی آواز آ سکتی ہے لیکن شرک کی آواز نہیں آ سکتی. انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں مومن ہوں اور میں تہجد گزار ہوں, لیکن کسی نہ کسی اعتبار سے اعتقادی خلل اسے اپنے جال میں پھنسائے ہوتا ہے جس کا اسے احساس نہیں ہوتا. اور عقیدہ ایک ایسی چیز ہے جس میں اللہ رب العزت انسان کے جہل کو بھی معاف نہیں کرے گا, لہذا وقت کی جاہلیت کا تعارف ہونا چاہیے اور انسان کا عقیدہ بالکل مستقیم ہونا چاہیے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور صحابہ کرام کی سیرت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے اپنے وقت کی جاہلیت کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کیا, اس لیے کہ یہ سمجھوتا اور یہ مداہنت ان کے عقائد فاسدہ کے بارے میں دل میں نرم کوشا پیدا کر سکتے. مشرکین کے ساتھ, مبتدعین کے ساتھ, یہودیوں کے ساتھ, عیسائیوں کے ساتھ اللہ کے پیغمبر نے کبھی مجالست نہیں کی, مصاحبت نہیں کی, نکیر کی ہے ان کے عقائد کی, بلکہ اللہ کے پیغمبر یہاں تک فرماتے تھے کہ لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتهم في الطريق فاضطروهم إلى أبيضه, کہ یہودیوں کو عیسائیوں کو بھی سلام نہ کیا کرو, اور کبھی سامنے سے کوئی یہودی آتا ہوا دکھائی دے تو اپنے آپ کو اور کشادہ کر لو, اپنی چال کو کشادہ کر لو اور کوشش کرو کہ یہودیوں کا راستہ تنگ ہو, ان کی عزت نہ کرو. یہ عزت اور یہ نرمی ممکن ہے تمہیں مصاحبت پر مجبور کر دے, اور یہ مصاحبت بعد وقت انسان کے عقیدے کو بگاڑ سکتی. اللہ کے پیغمبر نے کبھی جاہلیت کے ساتھ سمجھوتا کیا ہو اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. ہاں مخالفت کیا ہر چیز میں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت سے بڑھ کر کون سی چیز محبوب ہے؟ قرآن پاک میں آپ کا منصب اس طرح واضح کیا گیا ہے کہ آپ کہہ دیجیے انا اول العابدین, کہ اس امت میں سب سے پہلا عبادت گزار میں ہوں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. کبھی آپ کو تکلیف ہوتی, کوئی پریشانی ہوتی تو آپ بلال کو بلاتے اور کہتے کہ اے بلال ارحنی بالصلاہ, اذان کہو تاکہ نماز پڑھ کے مجھے راحت نصیب ہو جائے, مجھے چین نصیب ہو جائے. اللہ کے پیغمبر فرمایا کرتے تھے قربۃ عینی فی الصلاۃ, نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ عبادت کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام کا تعلق ہے, اپنے دکھوں کا مداوا, پریشانیوں کا ازالہ آپ کے نزدیک عبادت تھا, آنکھوں کی ٹھنڈک عبادت تھی, نماز تھی, اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ نماز تھی, اس قدر محبوب ہے.
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین موقعوں پر نماز نہ پڑھو، نہ میں پڑھوں گا نہ تم پڑھو، بالکل حرام قرار دے دیا، منع کر دیا. ایک طلوع آفتاب کا وقت جب سورج طلوع ہو رہا ہو، دوسرا زوال شمس کا وقت جب سورج آدھے آسمان پر پہنچ چکا ہو، اور تیسرا غروب شمس جب سورج ڈوبنے والا ہو. فرمایا کہ ان تین اوقات میں نماز نہ پڑھو. شریعت نے عبادت کی حوصلہ افزائی کی ہے، لیکن یہاں عبادت کرنے والوں کی تخلیق کی ہے. نماز نہیں پڑھنی، نماز پڑھو گے تو تم شیطان کے دوست ہو. آخر کیوں؟ اللہ کے پیغمبر سے پوچھا گیا، آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ کا یہ جواب اسی موقف کی تائید کہ اللہ کے پیغمبر نے وقت کی جاہلیت کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کیا. فرمایا کہ ان تین اوقات میں جو سورج پرست ہیں، جو شیطان پرست ہیں، وہ عبادت کرتے ہیں، لہذا میں اس موقع پر عبادت کر کے ان کے ساتھ مشابہت اختیار نہیں کر سکتا. میں الگ ہوں، وہ الگ ہے، کوئی معاملہ عبادت کا ہے، لیکن یہ مجالست اور یہ مشابہت کسی اعتبار سے قابل قبول نہیں. اس سے بڑھ کر آپ کو کیا مثال چاہیے کہ اللہ کے پیغمبر نے وقت کی جاہلیت کو کبھی قبول کیا ہو، یا کبھی سمجھوتا کیا ہو؟ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، مزید غور کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی یوم عاشور کو روزہ رکھتے ہیں، محرم کی 10 تاریخ کو. ہر اسلامی مہینے کی 10 تاریخ کو عربی لغت میں عاشورہ کہتے ہیں. تو محرم کی 10 تاریخ کو دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں. پوچھا کہ ما ہذا الصوم، یہ کیا روزہ ہے؟ یہودیوں نے کہا کہ ھذا یوم الذی مد اللہ فیہ موسیٰ وقومہ واغرق فرعون وآلہ. یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دی تھی اور فرعون اس کی قوم کو غرق کر دیا تھا. یہ دن ہمارے پیغمبر کی آزادی کا دن ہے. آج کا دن ایک پیغمبر کی نجات اور ایک طاغوت کی بربادی کا دن ہے، لہذا ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں. اب نبی علیہ السلام سوچنے پڑ گئے کہ موسیٰ کے ساتھ تعلق تو ہمارا ہے، یہ تو مشرق ہے، قبر پرست، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں پر کتے بنا لیے، ان کا ان سے کیا تعلق ہے؟ موسیٰ اخونا، موسیٰ تو ہمارا بھائی ہے، اعتقادی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے تعلق تو توحید کی بنا پر بنتا ہے، باقی سارے تعلق کمزور ہیں. عقیدے کا تعلق، توحید کا تعلق، یہ اتنا شدید تعلق ہے کہ یہ کبھی نہیں ٹوٹتا. چنانچہ آپ سوچنے پڑے گا کہ ہم کیا کریں. روزہ ہمیں بھی رکھنا چاہیے، لیکن یہ یہودی خبیث بھی رکھتے ہیں، ایک مشابہت پیدا ہو جائے گی اور تشویش کہ تو ہم قائل ہی نہیں، جاہلیت کے ساتھ مشابہت کہ تو ہم قائل ہی نہیں. اللہ کے پیغمبر صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کہ موسیٰ تو ہمارا بھائی ہے، اس روزے کا حق ہمیں بنتا ہے، یہ بھی رکھتے ہیں، ہم بھی رکھیں تو مشابہت پیدا ہو جائے گی. فرمایا لئن عشت القابلہ معصوما التاسع والعاشر، میں یہودیوں کی یہاں مخالفت یوں کروں گا کہ یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم دو رکھیں گے تاکہ ان کی مخالفت ہو. یہ دونوں عبادت کی مثالیں ہیں، ایک نماز کی اور ایک روزے کی. مانا یہ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت کے ساتھ کسی اعتبار سے سمجھوتا کرنے کے نہ قائل تھے نہ اس کے لیے تیار تھے. وجہ یہی ہے میرے بھائیو کہ وقت کی جاہلیت اگر انسان کے دل میں سرایت کر جائے تو عقیدے کا بگاڑ ہے، اور عقیدہ ایک ذرے کے برابر بگڑ جائے تو کامیابی کی کوئی صورت نہیں، پھر ناکامی کے گڑھوں میں گرا دیے جاؤ گے، کبھی کامیاب نہیں ہوگے. اللہ تعالیٰ عملی کوتاہی معاف کر دے گا، لیکن عقیدے کی کوتاہی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. اللہ نے بالکل باشگاہ اعلان کر دی. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ میری ایک جاہلیت کی نظر ہے، جاہلیت کے دور میں مانی تھی، آپ فرمائیے اس کو پورا کروں یا نہ کروں، پورا کرنے کے حالات بن چکے ہیں. نظر یہ ہے کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی. میں نے کہا کہ یا اللہ اگر پیدا دے گا تو تیری راہ میں 100 اونٹ قربان کروں گی. اللہ نے میری دعا قبول کر لی، بیٹا دے دیا. پھر میں نے کوشش کی کہ 100 اونٹ کماؤں اور حاصل کروں. اب میں 100 اونٹوں کا مالک بن چکا ہوں، نظر پوری ہو چکی. آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ یہ نظر جاہلیت کے دور کی نظر ہے. اب میں اسلام قبول کر چکا ہوں، اب اس کو پورا کروں یا نہ کروں؟ نظر پوری کرنی چاہیے. اوفو بالنذور، اللہ کا فرمان کہ نظریں پوری کرو، یہ فرض ہے. متقین اور اہل جنت کا قیامت کا قرآن حکیم ان الفاظ میں ذکر ہے، ويوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. کہ اللہ کے پرہیزگار بندے نظریں پوری کرتے ہیں، چنانچہ نظروں تو پوری کرنی چاہیے، مگر اللہ کے پیغمبر پر کسی اور سوچ میں ڈوب گئے. کیونکہ اس کا سوال یہ تھا کہ نظر میں نے یہ مانی تھی کہ بوانا مقام پر جا کے اونٹ ذبح کروں گا. بوانا مکہ کے نیچے ایک بستی سمجھ لیجئے یا ایک ٹیلہ سمجھ لیجئے، بوانا مقام پر جا کے نظر پوری کروں گا. اب بتائیے پوری کروں یا نہ کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نظر اس نظر کی طرف نہیں تھی، سوال کی طرف نہیں تھی، بلکہ بات وہی ہے کہ کسی اعتبار سے وقت کی جاہلیت کے ساتھ کوئی تطابق پیدا نہ ہو جائے. اللہ کے پیغمبر کے سامنے جو صحابہ تھے، آپ نے ان سب سے سوال کیا کہ ہل کان بہا وثن من اوثان جاہلیہ، اس شخص نے بوانا مقام کا ذکر کیوں کیا؟ مجھے بتاؤ کہ بوانا مقام پر کبھی کسی دور میں کوئی بت پرستی تو نہیں ہوئی؟ کسی بت کو سجدے کیے گئے ہوں یا کسی پیر کو پکارا گیا ہو؟ کوئی شرکیہ یادگار تو وہاں سے وابستہ نہیں ہے؟ اس کی نظر میں بوانا مقام کا ذکر کیوں ہے؟ وہاں کبھی شرک تو نہیں ہوا؟ صحابہ نے کہا جی ہمارے ان کے مطابق بوانا مقام پر کبھی شرک نہیں ہوا. فرمایا کہ ہل کان بہا عید من اعیاد الجاہلیہ، کیا بوانا مقام پر کبھی کوئی میلہ یا کوئی عرس کا انعقاد تو نہیں ہوا؟ کسی مشہور شخصیت کے لیے میلہ منعقد کیا گیا ہو یا کسی کا عرس وہاں منایا گیا ہو؟ ایسا تو نہیں ہوا. صحابہ نے کہا کہ ہمارے علم اور ہماری معرفت کے مطابق بوانا مقام پر کبھی کوئی میلہ منعقد نہیں ہوا. پھر آپ اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا فاوفی بنذری، کہا اب جاؤ نظر پوری کر لو. یعنی آپ نے تسلی یہ تھی کہ کبھی وہاں شرک تو نہیں ہوا، مشرکانہ راہ رسم تو پیدا نہیں کی گئی. اگر شرک ہوا ہو، کسی غیر اللہ کو پکارا گیا ہو اور یہ بھی جا کر وہاں اونٹ ذبح کرے، تو مطابقت اور مشابہت کا شائبہ پیدا ہو سکتا ہے. کوئی دیکھنے والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ بوانا مقام کے اسی شرک کی یاد تازہ کی جا رہی. اور ہم مسلمان مشرکین کے ساتھ نہ سمجھوتا کر سکتے ہیں اور نہ وقت کی جاہلیت کو اپنے قریب کر سکتے ہیں اور نہ اس کی تشبیہ کے قائل. اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، چاہے وہ اعتقادی اعتبار سے ہو، ثقافت کی مشابہت ہو، کلچر کی مشابہت ہو، عبادت کی مشابہت ہو، فهو منهم، فرمایا کہ وہ انہی میں سے ہوگا. اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا البر ما من احب، قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ اٹھے گا جس کے ساتھ اس نے دنیا میں محبت کی ہو، جس کے ساتھ پیار ہوگا، لگاؤ ہوگا، محبت ہوگی، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا. انس بن مالک فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر کا یہ فرمان سن کے ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی، اور پھر اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں گواہ رہو، مجھے محبت ہے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ، مجھے محبت ہے صدیق اکبر کے ساتھ، اور مجھے محبت ہے عمر فاروق کے ساتھ. یہ فرمان بھی اگر آپ غور کریں تو اسی معنی پر منتج ہوتا ہے جو آج کا موضوع ہے، کہ عقیدے کا بگاڑ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. اور عقیدے کے بگاڑ کا ایک سبب جو ہے وہ وقت کی جاہلیت کے ساتھ سمجھوتا ہے. کیوں؟ اس لیے مداخلت پیدا ہو سکتی ہے ان کے عقیدے کے ساتھ، کسی اعتبار سے نرم گوشہ پیدا ہو سکتا ہے، کوئی محبت پیدا ہو سکتی ہے، اور یہ چیز انسان کے عقیدے کو بگاڑ سکتی ہے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی جاہلیت کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کیا. اللہ کے پیغمبر کو خوبصورت عورتیں پیش کی گئی کہ یہ عورتوں سے شادی کر لو، ہمارے بتوں کی تخلیق نہ کرو، کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی پر گامزن ہو جاؤ، کچھ ہماری مان لو، کچھ اپنی منوا لو، اگر یہ نہیں جتنے خزانے چاہیے، سونا چاہیے، چاندی چاہیے، پھیر لگا دیں گے، اس طرح مان لو، اگر یہ نہیں تو بادشاہ قبول کر لو، ہم پورے مکہ والے تمہارے محکوم بن جائیں گے اور تم ہمارے حاکم بن جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارے تم کیا باتیں کرتے ہو، یہ ساری لالچیں عقیدے کے معاملے میں ہے کہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دو اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دو تو پھر بھی تمہاری اس بات کو قبول نہیں کروں گا، دعوت قائم رہے گی، تمہارے بتوں کی تفلیف جاری رہے گی اور شرک کی تجیاں بکھیرتا رہوں گا اور توحید کی لمبرداری جو ہے وہ کرتا رہوں گا. ان کسی اعتبار سے وقت کی جاہلیت کے ساتھ اللہ کے پیغمبر نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا. آج ایک مکلف کی ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ اپنے عقیدے کو پہچانتا ہے وہاں وہ وقت کی جاہلیت کو بھی پہچانے. اللہ کے پیغمبر کے دور میں جاہلیت کیا تھی؟ اللہ کے پیغمبر کے دور کی جاہلیت نہ تو بنا دو اس کا تھا. اللہ کے پیغمبر کے دور کی جاہلیت ابو جہل اس کی قوم کے افکار سے. اللہ کے پیغمبر کے دور کی جاہلیت یہودیوں اور عیسائیوں کی سیاست تھی. اللہ کے پیغمبر نے کسی چیز کو نہ سنا نہ قبول کیا اور نہ ان کے بارے میں نرم گوشہ پیدا کیا. جاہلیت ہر دور میں بدلتی رہتی، ہر دور میں تبدیل ہوتی رہتی. آج لات نہیں ہے، منات نہیں ہے، الزا نہیں ہے، ابو جہل نہیں ہے، اس کی قوم نہیں ہے، لیکن جاہلیت کی جدا صورتیں موجود ہیں. آج کی جاہلیت امریکہ ہے، آج کی جاہلیت روس ہے، آج کی جاہلیت ہندوستان ہے، جس کو ہم نے اپنے ذہنوں پر ایسا بکھایا ہوا ہے، ایسا ان سے خوف میں مبتلا ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں ایسا خوف متصور نہیں ہوتا اور ایسا خوف قبول نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہم اس جاہلیت کے پورے قبضے میں اور اس جاہلیت کی آغوش میں. آج کی جاہلیت آپ کے دور میں آپ کا تعلیمی نظام ہے، آپ کی عدالتیں ہیں جہاں قرآن و حدیث کے ظاہری حکم پر یورپ کے قانون کا مقدم کیا جاتا ہے. یہ آج کی جاہلیت ہے. آج کی جاہلیت وہ فقہ ہے جو قرآن و حدیث کے واضح احکام کے ہوتے ہوئے قول امام کا مقدم کرتی ہے. آج کی جاہلیت یہ آپ کا جمہوری نظام ہے جہاں معاملات جو ہیں قرآن و حدیث کی بنیاد پر نہیں، ایک اندر وحدہ لا شریک لہ کی حاکمیت کی بنیاد پر نہیں بلکہ کثرت تعداد کی بنا پر ہوتی، جہاں پارلیمنٹ کو اختیار ہے کہ جو چاہے قانون بنائے. حالانکہ تشریح اور قانون سازی کا حق اللہ نے ختم کر دیا. تشریح وہ چیز ہے جو ختم ہو چکی. دین میں سارے مسائل جاری ہیں، آپ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، آپ حج کریں، زکاتیں دیں، دینی مسائل پر عمل کریں، لیکن تشریح یہ موقوف ہو چکی. جب آسمان سے وہی بند ہوئی تشریح موقوف ہو چکی. اب نئی چیز بنانے کا کسی کو کوئی اختیار ہی نہیں، وہی بند ہو چکی. یہ تشریح جو پارلیمنٹ کو جو حق دیا گیا ہے یہ وقت کی جاہلیت ہے. لہذا اس سیاست کے ساتھ مت اور لگائے اور تعلق یہ بھی عقیدے میں بگاڑ پیدا کر سکتی. جیسے اس بنیاد پر نام نہاد سیاسی جماعتوں سے رابطے ہوتے ہیں، ان کی آپ تشہیر کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، تو یقیناً ان کی بدعات، ان کی خرافات، ان کے باطل اقدام، ان سب کے بارے میں نرم گوشے پیدا ہوں گے. اور وقت کی جاہلیت کے ساتھ جو مجالفت ہے یہ آپ کے عقیدے کو ضرور بگاڑ کے رکھے گی. اور میرے دوستوں اور بھائیوں، فلاح کا اعلان قرآن نے کیا ہے، قد افلح من تزکا، کے لوگوں کان کھول کے سن لو کہ فلاح جو ہے صرف ان لوگوں کا حق ہے جو بالکل پاک صاف ہو. یہ پاک صاف ہو اس کا معنی آپ سمجھے، اس پر غور کرنے کو. میں نے عرض کیا کہ شریعت میں چھوٹا شرک اور بڑا شرک یہ کوئی اس طرح نہیں، یعنی جس طرح بڑا شرک ناقابل معافی ہے اس طرح چھوٹا شرک بھی ناقابل معافی. جس طرح بڑے شرک کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کوئی نیکی کوئی نماز قبول نہیں کرے گا، اس طرح چھوٹے شرک کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا. جس طرح بڑے شرک کی موجودگی میں توبہ قبول نہیں ہوگی، گناہ معاف نہیں ہوں گے، اس طرح چھوٹے شرک کی موجودگی میں نہ توبہ قبول ہوگی نہ گناہ معاف ہوں. یہ شریعت اللہ موجود ہے. اللہ کے پیغمبر سے ایک شخص نے کہا ماشاء اللہ وسیع، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے. ظاہر ایک جملہ ہے، ایک جملہ، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے. اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جہاز تبھی بنتا ہے ابلا، تم نے یہ جملہ کہہ کے مجھے اللہ کے برابر کر دیا. میرے بھائیوں غور کرو، کہا اللہ کی برابری اور کہا یہ جملہ. اس جملے کا اللہ کی برابری کے ساتھ کوئی تعلق آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ لیکن نئی شریعت میں سمجھانا یہ چاہا ہے کہ شرک کے میدان میں جو حیثیت اور جو حکم بڑے شرک کا ہے وہی چھوٹے شرک. صحابہ نے صرف اتنا کہا کہ ذات و نبات مشرکین کا درخت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے اصل لٹکایا کرتے ہیں، اور ان کا عقیدت ہے کہ اگر ہتھیار اس درخت سے لٹکائے جائے تو فضل نصیب ہوتی ہے، کہ ایسا ایک درخت ہمیں بھی بنا دیجیے، تو درخت ایسا ایک ہمارے لیے مقرر فرما دیجیے جس پر اپنے اختیار لٹکایا کرے اور وہ ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت بن جائے. یعنی صحابہ کا مطالبہ ایک درخت کا تھا. اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ قولکم ھذا کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ علیہ السلام اجعلنا الہا کما لہم آلہا. تمہارا یہ مطالبہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا کہ اے موسیٰ جیسا ان کا الہ ہے، جیسا ان کا معبود ہے، جیسا ان کا خدا ہے، ویسا ہمارا بھی ایک بنا دو. اب کہاں پورے الہ کا مطالبہ اور کہاں ایک درخت کا مطالبہ. ایک درخت کی ایک الہ کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ لیکن اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ تمہاری یہ بات ان کی اس بات کے برابر ہے. کیا معنی؟ معنی یہ کہ شریعت میں بڑا شرک اور چھوٹا شرک دونوں برابر ہیں، خباثت کے لحاظ اور فساد کے لحاظ. اس لیے تذکیہ کے لیے ضروری ہے کہ ہم جس طرح اپنے ظاہری احکام کو پہچانتے ہیں، اسی طرح ہم وقت کی جاہلیت کو اچھی طرح پہچانے اور اللہ کے پیغمبر کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے وقت کی جاہلیت کے ساتھ ہمیشہ باغیانہ رویہ رکھیں. باغیانہ کہ نہ یہ لوگ مجارفت کے قابل ہیں، نہ مصاحبت کے قابل ہیں، نہ اس قابل ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم ان کی بات سنیں اور کوئی نرم کوشہ اپنے دل میں پیدا کریں. ہاں ان کے ساتھ، ان بیچاروں کے ساتھ، ان مسکینوں کے ساتھ ایک ہی تعلق ہے اور وہ تعلق دعوت ہے. جب بھی ان سے بات کرو دعوت دو، دعوت پیش کرو، اپنا حق واضح کرو، اپنی توحید بیان کرو. یہ ان کے ساتھ ایک تعلق، ورنہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا تعلق رواں نہیں رکھا جس کی ضرب عقیدے پر آتی ہو یا آنے کا اندیشہ یا امکان. لہٰذا قلبی اصلاح اور قلبی طہارت یہ کامیابی کا ضروری عنصر ہے، لازمی عنصر ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی اسی اصلاح پر جو ہے وہ قائم اور موقوف رکھی. تو ہر چیز کا میرے دوستوں اور بھائیوں خیال کیجئے، اپنی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو تولیے بالخصوص عقیدے کے بعد، بالخصوص عقیدے کے بعد. میں توجہ آپ کی دلاؤں، ہم میں سے اکثر بھائی یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں. میرے بھائیو، حاضر اللہ کی صفت نہیں ہے، یہ صوفیوں کی وہ بربادی ہے. یہ حمومی اور بقت الوجود کے عقیدے والے جنہوں سے اپنا نظریہ باطل ناشعوری طور پر ہم نے مسلط کرنے کی کوشش کہ اللہ ہر جگہ حاضر ہے، یہ اللہ کا مقام نہیں، یہ اللہ کی صفت نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ، اپنی پاکیزہ ذات کے ساتھ اپنے عرش پر ہے جو آسمانوں کے اوپر، اور اس کا علم، اس کا احاطہ، اس کی قدرت، اس کا قبضہ پوری کائنات پر ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اللہ تعالیٰ پر نہ زمین کے کسی گوشے کی کوئی چیز اور نہ آسمان کے کسی گوشے کی کوئی چیز پوشیدہ ہے، ہر چیز اس کے سامنے. یا لم تدیب النملت السوداء فی صخرت السماء وفی الليلۃ الظلماء. رات کی تاریکی ہو اور سیاہ رنگ کی چٹان ہو اور سیاہ رنگ کی چٹان کی تہ میں سیاہ رنگ کی چونٹی چل رہی ہو، تو وہ ذات باری تعالیٰ اپنے عرش پر اس چونٹی کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور اس کے چلنے کی آواز کو سن بھی رہا ہوتا ہے. اس کا علم، اس کا قبضہ، اس کی قدرت پوری کائنات پر ہے، لیکن وہ اپنی پاکیزہ ذات کے ساتھ اپنے عرش پر. اور یہ کمال، ورنہ اگر میں اس منبر کو دیکھ رہا ہوں، اس لکڑی کو دیکھ رہا ہوں اس لیے کہ میرے سامنے ہے، تو میرا کون سا کمال؟ کمال تو یہ ہے کہ وہ ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر عرش معلہ پر ہے اور پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے. اگر کوئی شخص اس ستون کو دیکھ رہا ہے، ستون کے پاس آ کر، تو کون سا کمال ہے؟ یہ کوئی کمال نہیں، اور نہ ہی یہ غیب ہے. لہٰذا حاضر اللہ کی صفت نہیں، بڑے بڑوں کو یہ خبر پیدا ہو گیا. یہ مسعود صاحب جناب مسلمین کے امیر، ان کی تفسیر آپ دیکھیں، جگہ جگہ ابن اللہ کو حاضر والے کہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے حاضر ہونے کا عقیدہ اتنا بدترین عقیدہ ہے کہ یہ عقیدہ ابو جہل کا بھی نہیں تھا. انہیں کہا ان کی مت ماری گئی. اللہ کے پیغمبر کے پاس ایک صحابی آیا، کہا کہ میرے پاس ایک لونڈی ہے اور لونڈی کو آزاد کرنا جب اس پر فرض ہو چکا ہے، تو ایسا مسئلہ بن چکا ہے کہ لونڈی کو آزاد کرنا ضروری، اور شرط یہ ہے کہ لونڈی مسلمان ہو، مگر پرابلم یہ ہے کہ میری لونڈی گونگی ہے، بول نہیں سکتی، مجھے کیا معلوم مسلمان ہے یا نہیں، اسے آزاد کروں یا نہ کروں. فرمایا کہ میرے پاس لے کر آؤ. وہ لے کر چلا گیا، اللہ کے پیغمبر کے سامنے بٹھا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے اللہ، اے خاتون بھی بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ مسلمانوں تم یہ کہتے ہو کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ غلط ہے. لونڈی نے کہا، اشارت الی السماء، آسمانوں کی طرف اشارہ کر کے کہ اللہ آسمانوں کے اوپر. پوچھا، من انا، میں کون ہوں؟ آسمان کی طرف اشارہ کیا، اور پھر پیغمبر اسلام کی طرف اشارہ کیا کہ آپ اس اللہ کے رسول فرمایا کہ آپ سے کہا تھا انہا مومن ہے کیا اس کو آزاد کر دو یہ مومن ہے اس کی اس گواہی پر میں شہادت دیتا ہوں کہ نبی مومن ہے اس کو آزاد کر دو اللہ آسمانوں پر اپنے عرش پر الرحمن اگر عرش استوا پرانے پاک میں استوا عرش کی آیتیں موجود ہیں یہ لفظ حاضر یہ تو اچھے لفظ بھی نہیں عدالت کے اندر ایک جج بھی ہے اور ایک ملزم بھی ہے لفظ حاضر جج پر نہیں بولتے کہ جج حاضر ہے ملزم پر بولتے ہیں کہ ملزم حاضر ہے کلاس روم میں استاد بھی ہے اور شاگرد بھی ہے استاد کے بارے میں نہیں کہا جاتا کہ استاد حاضر ہو گیا ہاں شاگرد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فلاں حاضر ہے یا غائب ہے لفظ حاضر ہمیشہ چھوٹے پر بولتے ہیں بڑے پر نہیں بولتے یہ آپ کی لغت کا بھی تقاضا ہے ادب کا بھی تقاضا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ ہمارے عقیدے کا تقاضا ہے تو میں نے ایک توجہ دلائی ہے کہ بعض اوقات انتہائی لاشعوری انداز سے ہم اعتقادی اعتبار سے ایسی گڑبڑ کر جاتے ہیں کہ وہ عقیدے پر بڑی ضربے کاری جو ہے وہ لگاتی ہے ہمیں اپنی گفتگو کو توڑنا چاہیے اپنی سوچ کو پرکھنا چاہیے اپنے عقیدے کا جو ہے وہ احتساب کرنا چاہیے اور اپنے تمام امور چیک کرنا چاہیے اور یہ بات اچھی طرح اپنے آپ کو سمجھانی چاہیے کہ فلاح کا راستہ اور کامیابی کا راستہ تزکیے کا راستہ اس پر گفتگو باقی ہے انشاءاللہ اللہ آئندہ جمعے بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے